السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. آج خطبے کا موضوع ہے، خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال. رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں، ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں، اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی. وہ کون سے اعمال ہیں، خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں، اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے، اور اس خوبصورت مہینے میں، اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں، روزہ ہے سب سے پہلے، اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں، الحمدللہ ماہ رمضان میں روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے، ایسے ملک میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک شرعی حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں. یہ غلط فتویٰ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کرے, مکہ کے ساتھ افطاری کرے, یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے, اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا, آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے, معذور ہے شرعاً, وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں. جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے بھی کسی بعض اوقات ہوتا ہے, تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں, اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت قدر قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ. تراویح کی نماز, تہجد کی نماز, اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں, اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں, نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یہ ہم جانتے کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں, تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا, اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے 4 فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے, پھر تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی, اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض وقت تراویح تک تو پڑھتے ہیں, وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ, میں نے بھی دیکھا ہے. اور ان کی حجت یہ ہے وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو, اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں وہابی ہیں, ان کی نماز وتر درست نہیں, غلط ہے, خلاف سنت ہے, تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں, آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو دلائل کی روشنی میں, واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں, جو دلائل کی روشنی صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. دو شفع اور ایک وتر الگ سے, دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے, یہ طریقہ ہے, یا 3 رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ, یہ طریقہ جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اور عجب بات ہے جو ثابت نہیں اسے سننا سمجھ بیٹھے ہیں. الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے. اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے, واللہ بدبختی ہے, جہالت کی انتہا ہے. رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا, یہ بھی ہم جانتے ہیں اچھا عمل ہے, خیر عمل ہے. افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے, اسراف ہوتا ہے, حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں. وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں, ہم اچھی مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے, دسترخوان بھرے ہوتے ہیں, اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں. اکرام الضیف, اچھی مہمان نواز مطلب شرعی ہے, اچھی بات ہے, اجر و ثواب کا باعث ہے, لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں, مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں, اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کتنا مال کہاں جائے گا. تو میانہ روی میں ہی خیر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں، صرف ایک مرتبہ. دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی خواہش بھی، ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے، لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے، ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے، جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا، دھکے دینا، یعنی یوں لگتا ہے کہ طواف کا میدان یا سعی کا میدان میدان جنگ بنا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بعض لوگ سنت کو پانے کے لیے بہت سارے جرم اٹھا لیتے اپنے سروں پہ، حجۃ الوداع کو بوسہ دینے کے لیے اس بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں زبردستی، اور جو بیچارے لائن میں لگے ہیں دو دو گھنٹے سے وہ بیچارے کھڑے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی ہو جائے. وہ ایک دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں، اور بعض ساتھی آتے ہیں پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں، زور زبردستی کر کے بوسہ تو دے ہی دیتے ہیں، پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے تھے. حضرت اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے. جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کرے. کسی مسلم بہن کو کندھا لگ رہا ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے اس کی تو خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں. انا للہ وانا الیہ راجعون. الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں، اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے. عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا. پہلے سوال قربان عمرہ کیسے کرنا ہے، بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، وہ بھی آٹھ دس دن کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ بھی باتوں باتوں میں، میں نے عمرہ کیا، اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا، میں نے بھی عمرہ کیا، کیسے کیا، ایسے کیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ دس غلطیاں کر کے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے، اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی، تو علم حاصل کرے اس مطابق عمرہ کرے. اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں میں نے کئی مرتبہ دیکھے، لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، آگوں کو لگے دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے. یہ جس چھوٹے کتابچے میں جو پہلے چکر کی دعا، دوسرے، تیسرے، ساتویں چکر کی دعا، ان چکروں کے چکر میں مت پڑے. دعائیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ترتیب کو جو دی گئی ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے، دوسرے میں یہ پڑھتے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس نے کہا؟ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو آپ کے دل میں آئے، اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں، فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے، اچھے اعمال میں، خوبصورت اعمال میں سے ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں، یہ سارے اچھے اعمال ہیں، خوبصورت اعمال ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں، اسی حد تک ہیں. اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں، سوائے افطار پارٹی کے، اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے. باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں، فرائض کے ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے. نہیں، آئیے دیکھتے وہ کون سے خوبصورت اعمال ہے جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث عظیم حدیث ہے، میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں اور ہم ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں. یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے، صحیح حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الى اللہ انفعهم، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں، جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے، احب الناس الی اللہ. ہماری زندگی میں نفع وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے، منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نقصان ہو نفع ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہی نفع اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو نفع کو آگے کر دیتے ہیں. نفع بخش لوگ، یہ خوبصورت وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ایسا خوبصورت عمل کرتے ہیں، نفع دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ. میری زندگی کی لسٹ میں جو میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے اپنے نفع کے ساتھ ساتھ، وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج، کوئی ہے یا نہیں ہے. اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی، اور ایک چیز بتا دوں میں، جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنا ہی زیادہ حق ہے آپ پر. عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا، فیملی سے مراد بیوی بچے بس، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی حقوق ہیں، ان سے بڑھ کر حقوق ہیں، بہنوں کے بھی حقوق ہیں، بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض، احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل، سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے، اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم، اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں مسرت کو داخل کر دیتا ہے، خوشی، مسلمان بھائی کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اپنی خوشیوں کو تو زیادہ فکر رہتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، ہم خوش رہنا چاہتے دنیا میں کہ نہیں. کون سا ایسا انسان ہے، صرف مسلمان نہیں، کون سا ایسا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں. شریعت نے منع نہیں کہ تم خوش مت رہو، دوسروں کو خوش کرو، نہیں. ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق، نفس کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے. میں خوش رہنا چاہتا ہوں، وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خوش کرنا، اپنے گھر والوں کو خوش کرنا، یہ ان کا حق ہے، ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپ کے چھوٹے سے قول یا فعل سے خوشی اور مسرت بھر جائے، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ میرا مسلمان بھائی جو میرا نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے، لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے، آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دیا کرو، پیسے دیتے رہو، اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو، اسی کو دیتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے، مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے. ہم مسکراتے تو ضرور ہیں، لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں، کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنی لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے، کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں، مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو، آپ کا دینی بھائی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے. ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے. یہ جرم نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے، کیا جاتا تھا اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واحب الاعمال الى الله عز وجل شرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه قربه. یہ سب سے اچھے اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے. خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے ہو, سبب بنے ہو, یہ ایک ہے. دوسرا ہے او تکشف عنہ قربہ, یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو. تو کسی مشکل مصیبت میں ہے, آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے. کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو, جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی ہے. کرب میں تھا, تکلیف میں تھا, تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا. تیسرا ہے او تقضی عنہ دینا, مقروض ہے اس کے قرض کی, قرض کی ادائیگی آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں, اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ادائیگی کر سکتے ہیں, اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں, ضرورت کے لیے نہیں لیتے, پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے, اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ اور لوگ ہیں, ظالم ہیں, مجرم ہیں, احسان فراموش ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں, مجبور ہیں اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں, وہ قرض لوٹا نہیں سکتے. یہ بھی ایک کرب ہے, پریشانی ہے. بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے, سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا پرسوں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی, تو ساڑی کی بات ہوئی, ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں. اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے, اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2 لاکھ ریال کی ساڑی, 2 لاکھ ریال کی صرف ساڑی دی ہے. میں حیران ہو گیا, دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے, کپڑوں کے لیے, کمالیات کے لیے, میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا نہ جوتے کی بات کروں گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا پڑوسی, آپ کا سگا بھائی مقروض ہے, اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے, کسی کا 5,000 ہے, کسی کا 10,000 ہے, کسی کا کچھ کم, کسی کچھ زیادہ, لاکھوں میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے, کر سکتے ہو تو اچھا ہے. 500 ریال نہیں ہے جیب میں, 200 ریال, کسی کا 200 قرض ہے, کسی کا 500 قرض ہے, کسی کے 1,000, کسی کا 5,000. اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں, غور و فکر کے لیے جاتے ہیں, تو اچھی بات ہے, اسراف نہ کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو اور یہی 20-30 ہزار ریال یا 40 ہزار ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو, واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا, دنیا پوری کی سیر بھی کر لو ایسی خوشی کبھی ملے گی نہیں. اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر دل میں ایسی خوش اور مسرت ہوگی، واللہ کبھی محسوس، یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا، احب الاعمال الى اللہ کی بات ہو رہی ہے، سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو، بھوکا اور پیاسا ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، دینی بھائی ہے. ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. واللہ بعض لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے، بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں. مسلمان بھائی بھوکا ہے، اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا آپ کا؟ دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں کبھی سوچا نہیں ہے، لیکن کسی مسلمان بھائی جو آپ کا پڑوسی وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس کو اگر ایک یا دو پارسل خرید کے دے دیتے ہو، 20 ریال یا 25 ریال لگتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یوں کیوں؟ وہ پہلے سے مسکین فقیر ہے، اس سے مجھے کیا مفاد ہے؟ دعوت تو ان کو دی جاتی ہیں جن سے کوئی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا. بعض لوگ دعوت کا پروگرام بناتے ہیں نا تو لسٹ بناتے ہیں، اچھا کس کس کا نام ہے، اچھا اس کا نام یہ ہے، اچھا اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا نام اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا نام یہ، اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو لسٹوں میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، اگر کوئی بچ جائے نا جسے کوئی زیادہ فائدہ ہو تو پریشان ہوتے ہیں. واللہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے جس نے مصیبت دی ہے، یہ لوگ بھی کام نہیں آتے پھر. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوتیں مت دو، دعوتیں دینی چاہیے، اچھی بات ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور ان دعوتوں میں ان کو بھی شامل کر دو، آپ کے پڑوسی ہیں کبھی ان کو بلا لو اگر جگہ ممکن ہے، آپ کے وہ دوست جو مسکین ہیں ان کو بھی کبھی بلا لو. سٹیٹس والے لوگ صرف اور صرف آئیں کون سی دعوت ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہی صحیح، کبھی ان کو بلا لو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں، بڑے لوگ آئیں گے تو یہ چھوٹے لوگ ہماری دعوتوں میں کیا کرنے آئیں گے، ان کو الگ سے بعد میں دے دیں گے. کرم تو اس کا جس نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ کے اس میں کیا کمال ہے؟ نہ تو آپ کے بڑے ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے، نہ اس کے چھوٹے ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تجھ پر کرم کر کے بڑا بنا کر تجھے آزمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو، اور اس پر بھی کرم کر کے اسے چھوٹا بنایا ہے تاکہ صبر کرنے والا بنے. مسکین صبر کر لیتا ہے، غریب صبر کر لے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے، چھوٹا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے، امیر اور بڑا شکر کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الى اللہ، خوبصورت اعمال، اور اس خوبصورت مہینے میں، کیونکہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، اور میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی مشکل آسان ہو جائے، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ گھر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اس خوبصورت مہینے میں جو خوبصورت عمل رہ گیا ہے وہ اعتکاف بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے، آپ وسلم بھی کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، اور آخر عشر میں اعتکاف سنت ہے، عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے 10 دن کے اعتکاف نہیں، 1 مہینہ کے اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک طرف، اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے اس کی مشکل کو آسان کرنا ایک طرف، اور یہ عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا، اس کے کام آنا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس نے اپنے غصے کو قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھے گا. غصہ کرنا تو بہت آسان ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے، جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا. دیکھیں کیا میں نے یہ سوچا ہے، جو چیز میرے غصے کی باعث بن رہی ہے وہ دوسروں کے تو غصے کی باعث ہے کہ نہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آئے وہ غلط پارکنگ کرے میری گاڑی کے سامنے، اچھا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر میں غلط پارکنگ کیوں کرتا ہوں؟ اور اس خوبصورت مہینے میں، اور فرض نماز خوبصورت عمل کے آنا ہے، اور گاڑی غلط پارک کرنی ہے یا تھوڑے دور کھڑی کر دیں، روزہ ہے، بعض لوگ تو روزہ لگ جاتا ہے، پتہ روزہ لگتا کیسے ہے؟ یعنی روزے میں بہت پیاس لگ جاتی ہے اور روزے کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو روزہ لگ جاتا ہے. تمہیں تو روزہ لگتا ہے، اس بیچارے مسلمان بھائی کا کیا قصور ہے جس کو تم نے روکا ہوا ہے؟ اسے روزہ لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے نہیں لگنا چاہیے. سبحان اللہ. جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے میں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو خاص وصیت کی. ایک صحابی آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. دوسری مرتبہ اچھا کوئی اور وصیت کیجیے، فرماتے لا تغضب، غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ اچھا کوئی اور وصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غصہ مت کرو. غصہ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے، ممکن ہے، مشکل ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، جائز ہو ناجائز غصہ آ ہی جاتا ہے. اگر غصہ آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیا کے لیے، اچھا غصہ آ گیا ہے، کمزور ہیں بشر، غصہ آ ہی جاتا ہے، جسے غلط پارکنگ کی ہے غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ دنیا کے لیے کہ نہیں آ گیا غصہ، اب کیا کرنا ہے؟ گالی دینی ہے، اس کی گاڑی کو نقصان پہنچانا ہے. بعض لوگ ٹائر کے ہوا نکال دیتے ہیں، چلو مجھے تم نے پریشان کہ تم بھی پریشان رہو، اور دو ایک ٹائر کی نہیں دو ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں، ادھر سے ہوا نکل گیا ٹائر کے دل سے اس کا غصہ بھی نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے سبق سکھانا چاہیے. شیطان کا کام دیکھے, خون میں دوڑتا ہے نا شیطان, کہ جب تک ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا دوسروں کو. بھائی آپ اپنے نقصان کی فکر کریں, تمہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ کے لیے صبر کرو, غصے پہ کنٹرول کرو, کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پردے میں رکھے گا. ہاں اس بھائی کو نصیحت کرو کہ بھائی آپ نے مجھے دیر کروا دی ہے, اللہ آپ کو ہدایت دے. دعا کرنا مشکل ہے نا اسی موقع پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصوں پر قابو پا لیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں, بد دعا کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو غصے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں ڈالتا ہے. وَمَن كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. اور جو شخص جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو نکال دے, اور غصہ نکال بھی سکتا ہے, لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا. کہ ایسا مسلمان جس کو غصہ آیا ہے اور جائز غصہ ہے, اس نے اس غصے کو روکا ہے, قابو پا لیا ہے اللہ کے لیے, دل میں جلن تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب بدلہ دیکھیں, دل میں تو جلن ہوئی ہے, غصے کو قابو پانا مشکل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو رضا سے بھر دے گا, اسے اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا, اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن. جس وقت دل کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے, اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل سکون اطمینان میں ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رضاؤں کے دل میں بھر دی ہے. ملأ اللہ قلبہ, دل کو بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک اور خوبصورت عمل, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له, اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے, یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی حدیث میں, مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے, اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے, حتى يثبتها له, یہاں تک کہ اس کے ساتھ چلتا رہا, یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی, جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا, اس کی مشکل آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے میدان محشر میں, ان ہولاکیوں میں تانبے جیسی زمین, سورج ایک میل کے فاصلے پر برہنہ بدن, اپنے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے, بھوک اور پیاس کی شدت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان لوگوں کے قدم ثابت رہیں گے. ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی؟ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں, جو تمہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں. خوبصورت اعمال کرنے والا خوبصیرت مسلمان. لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ چند قدم اس زمین پر چلے ہیں ہم لوگ, اپنے عثمان بھائی کو اٹھایا, اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی حاجت کی طرف گئے, اس کی حاجت پوری ہوئی, اس کی مشکل دور ہوئی, واپس ہے اپنے گھر میں, آپ کے نام آیا اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت کے دن میرے بندے کے قدم ثابت رہیں گے جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک بنیادی حصہ ہے. حسن اخلاق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، برے اخلاق لَيَفْسِدُ الْعَمَلِ، عمل کو فاسد کر دیتے ہیں. اب تو خوبصورت عمل تھے، اب بدصورت عمل ہو گیا، عمل فاسد ہو گیا. کس چیز سے؟ برے اخلاق سے. لَيَفْسِدَ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، ایسے عمل فاسد ہو جاتا ہے، خوبصورت عمل ایسے بدصورت ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ، جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، اس میں سرکہ ڈال دیں، شہد باقی رہتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. بعض لوگ اچھا عمل تو کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، لیکن دو لفظوں میں جو کچھ کیا ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارا ساتھ گیا تھا اس دن میں مصیبت میں تھے نا، ڈوبے ہوئے، تم کس نے تمہیں نکالا تھا؟ یہ بیچارہ سمجھتا کہ میں نے نکالا تھا. اے بے وقوف، تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے. کاش کہ ہمیں سمجھنے والے ہوتے. واللہ جو بھی ہماری صلاحیات ہیں، سراپا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، ہمارے جسم کا اندرونی سسٹم ہماری مرضی سے چلتا ہے، ہمارا خون ہماری رگوں میں ہماری مرضی سے دوڑتا ہے، تو پھر تم نے کہاں سے احسان کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے. احسان جتلانے سے اپنے ان خوبصورت اعمال کو ضائع مت کرو. بعض لوگ کرتے تو ہیں اچھا عمل صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے، ریاکاری، دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کام تو آئے ہو تم اپنے مسلمان بھائی کے، لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، لیکن دل میں یہ خواہش ہے، یہ ارادہ ہے، اس لیے قدم بھی آگے بڑھے ہیں کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، صرف اسے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، بڑا سخی ہے، بڑا کام والا ہے. اور بعض لوگ کسی سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں، یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی کے کام آتے ہیں. اس کو تو فائدہ ہو گیا جس کو تم نے فائدہ پہنچایا، تمہیں کیا ملا ہے؟ اخلاص نیت بہت ضروری ہے. جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی اس محنت کو ضائع مت کرو. یہ خوبصورت اعمال ہیں، یہ وہ موتیوں کا ہار ہے جس میں طرح طرح کا خوبصورت موتی ہے. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ زندگی ساری اس ہار کو بناتے رہو، بناتے رہو، بناتے رہو، اور آخر میں آ کے اس ہار کو توڑ دو اور اس کے موتی بکھر جائیں اور زمین پہ گر جائیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہ آئے. سلف صالحین آخر میں جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ کیسے کرتے تھے؟ ان کا طریقہ کیسے تھا؟ ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے تحفے میں بھیجا بکرے کا سر، سری جانتے، سری پائے کھانے والے، سری پائے، مغرب کا اثر. خود شدید حاجت میں تھے تو اپنے اہلیہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فلان پڑوسی ہیں وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں. وہ بکرے کا سر ان کو بھیج دیا. ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہم سے زیادہ حاجت مند فلان ہے, ان کو بھیج دیا. کئی گھروں کے بعد پھرنے کے بعد وہ بکرے کا سر انہیں کے گھر واپس آیا. یہ بکرے کے سر کی بات میں کر رہا ہوں. کیا قیمت ہے؟ گوشت کھانے والے نے کھا گئے, گوشت چربی کلیجی وغیرہ گردے کے سب کھا گئے, بکرے کا سر ملا ہے, یہ بھی قیمتی تھا ان کے لیے. فرماتے ہمیں اشد ضرورت تھی اس کی. کئی گھرانوں کے بعد پھرتے پھرتے پھر واپس انہیں کے گھر میں آئے. الایثار, یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں. السابقون الاولون, صرف نماز روزے حج زکات میں نہیں, ان خوبصورت اعمال میں بھی وہ سب سے آگے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایسے شخص کو میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. ذرا غور سے سنیں, ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. کیسا شخص؟ جس کو کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے دیکھا کہ میری اس مشکل میں میری مدد کون کر سکتا ہے, اور بہت سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا ہے, میرے پاس چل کے آیا ہے, اپنی مشکل میرے سامنے رکھی ہے اور میں اس کی مشکل میں میں نے اس کی مدد کی ہے. ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ان سے کوئی مدد مانگتا تھا, اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے, ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے مدد مانگتا ہے. وہ تو اسے محسن سمجھتے ہیں, جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسن سمجھتے ہیں جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے, کہ ہمارا جیسا کوئی نہیں احسان کرنے والا, کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں, واللہ برابر نہ اس دنیا میں برابر ہیں ہو نہ آخرت میں برابر ہیں. السابقون الاولون, سبقت لے گئے وہ لوگ. اور یاد رکھیں آخر میں جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں, خوبصورت اعمال اور مسلمان بھائی کی مدد کی بات بار بار آئی ہے, اس کے دل میں مسرت پیدا کرنا, مسرت خوشیوں کا باعث بننا, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرعی اعمال کے لیے ہیں, جائز اعمال کے لیے, ناجائز غیر شرعی مدد کی بات نہیں ہو رہی, جائز سفارش کی بات, ناجائز سفارش کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ سفارش تو کرتے ہیں, لوگوں کے کام بھی آتے ہیں, لیکن ناجائز کاموں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو, تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, لیکن اچھے کاموں میں, تقوی کے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد مت, ایک دوسرے کی مدد مت کرو برے اعمال میں جو گناہ کے باعث ہیں. ایک مجرم ہے, مفرور ہے, اسے پناہ دیتے ہو, یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ ایک چور ہے, ایک کسی نے شراب کا اڈا بنایا ہوا ہے, اس پر خاموشی اختیار کرتے ہو, اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہو. یاد رکھیں جو جرم کو دیکھ کر اس جرم کو یا اس ظلم کو روک سکتا ہے نہیں روکتا. روکنے سے مراد ہاتھ ضروری ہاتھ سے نہیں ہے, زبان سے نصیحت ہے وہ ہے, یا آپ کسی ایسے ادارے کو جو ذمہ دار ادارہ وہ اس میں جا کے بتا دو جو کر سکتا ہے اور نہیں کرتا, وہ بھی اس جرم میں شامل ہے کسی نہ کسی حد تک. رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے, احسان کا مہینہ ہے, صبر و تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک جو صبر کرتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. تو صبر اور تقوی سے احسان کا درجہ ملتا ہے, اور احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے, پھر ایمان ہے, پھر احسان ہے. احسان بلند ترین درجہ ہے, اور اسلام سے مراد ارکان اسلام پانچ, یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے, ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھو یا بری ہو. یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور پھر احسان کا درجہ آتا ہے, یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں خوبصورت مہینے میں, اور یہ اعمال صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتے, پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں اگر آپ نے کرنے ہیں, تو آپ کو موحد متبع سنت ہونا چاہیے. اسلام پہلے ہے, پھر ایمان ہے, پھر احسان ہے. احسان کا درجہ اس وقت, احسان کے درجے کو اس وقت کوئی شخص پا لیتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو, جب موحد ہو, متبع سنت ہو. شرک کرنے سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں, اور بدعت سے بھی عمل اکارت ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو, اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ مسلمان ہو, اچھے مسلمان ہو, خوبصورت عمل کرنے والے خوبصورت مسلمان ہو, تو تمہیں موحد متبع سنت ہونا چاہیے, اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے, صحابہ اکرم سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین اور منہج سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت مہینے میں اور پورے سال میں ان خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہر مصیبت سے, ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.